اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى السيدين الطاهرين المعصومين المسلمين فيما بقية الله في الأرضين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وليطهركم تطهيرا
اللهم صل على
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وسلم. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کسی نہ کسی عالم کے حوالے سے ان کی کتاب کے حوالے سے یہاں پر جو بھی میری گزارش آتے ہیں میں اس کی شرح کرتی ہوں اور آج اسی حوالے سے سید ذاکر صدر کا ایک مقالہ ہے اس سے میں نے آپ سے یہ کچھ گزارشات نکالی ہیں اس کے لیے تھوڑی سی تمہید ہے یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں اس کا صلوات پڑھیں محمد
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
ہمارے مولا اور آقا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ مردہ ہیں لوگ جو ہیں وہ مردہ ہیں جس دن یہ مر جائیں گے اس دن وہ زندہ ہو جائیں گے یہ نہج البلاغہ میں آپ کو یہ مل جائے گا امام کا ارشاد یعنی لوگ امام کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خواب و غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن کیا ہوگا کہ جب مر جائیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی ان کی آنکھوں سے سارے پردے ہٹ جائیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ امام کا کلام حق ہے اور امام قرآن ناطق ہیں اور قرآن سامد نے بھی قیامت کے دن کو یوم تبلغ سرائر کے نام سے یاد کیا ہے یعنی وہ ایسا دن ہے جس دن غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے یعنی غفلت کے پردے اٹھنے کا دن ہے قیامت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں جو دو چیزیں میں نے چھوڑی ہیں یعنی رسول کی حدیث ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسرے بس انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے کلام میں کتنا اتحاد ہے یعنی اتنی ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں جو بھی قرآن کی جو آیات ہیں اور جو حدیثیں ہیں ہمارے آئمہ کی وہ بہت ملتی جلتی ہیں اور اسی سلسلے میں ہمیں یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ فرمایا یہ گیا ہے معصوم سے روایت ہے کہ اگر ان دونوں میں آپ کو تضاد نظر آئے اگر حدیث امام قرآن سے مختلف نظر آئے تو اس حدیث کو دیوار پر دے مارو یعنی وہ حدیث جھوٹی ہے جعلی ہے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے آج اس امت کی بے بسی جہالت ہدایت سے دوری کم عقلی تفرقہ بازی اور ہوا اور ہوس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے دوری ہے اس کی وجہ یعنی قرآن اور اہل بیت سے جو امت دور ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جتنی بھی پریشانیاں اور آفات جو دیکھنے میں آ رہی ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ صرف قرآن اور اہل بیت سے دوری ہے ہمیں ان ناموں کا احترام سکھایا گیا ہے یعنی ہم ائمہ کے نام ہو یا قرآن ہو کوئی بھی ایسی مذہبی کتاب ہو ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں ان سب چیزوں کا اور اس کی ہم کو بہت اچھی تربیت دی گئی ہے الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے ان سب چیزوں کا احترام کرنا لیکن اس سے بھی بڑا واجب وہ ہے کہ ان کے فرامین کو پڑھیں اور ان کا علم حاصل کریں ان پہ غور و فکر کریں اور ان کو اپنی زندگی میں رائج کر لیں یعنی صرف قرآن کا کام اتنا نہیں ہے کہ آپ نے کھول کے تھوڑا پڑھا اس کے بعد زبان میں لپیٹ کے ادب اور احترام کے اوپر رکھ دیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے خدا نے نہیں بھیجا ہے کتاب ہدایت ہے خدا کی طرف سے یعنی اس کو پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی میں ہدایت حاصل کرنی ہے اس کے فرمودات کو اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے یعنی ایک غفلت ہے یعنی جس طریقے سے اگر ہم قرآن کا اس طریقے کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک غفلت ہے تو غفلت کے کچھ پردے ہیں جو ہماری آنکھوں پر پڑے ہیں جن کے لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد بھی پڑھا گیا اب یہاں پر یہ کہ یہ ایک قسم کی غفلت ہے لیکن اور بھی بہت ساری غفلتیں ہیں مختلف قسم کی غفلتیں ہیں اور ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم غفلت میں ہیں کیونکہ امام کا کلام ہے حق ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے جھوٹی نہیں ہے ان کی بات وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنی خواہشات کے اصول میں مگن ہوں یعنی اپنی دنیا داری میں اپنے روز مرہ کے یعنی دیکھیں جس طریقے سے کہ جانور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اپنے کھاتے ہیں پیتے ہیں, اپنی جو ہے وہ فیملی لائف ہوتی ہے ان کی بھی, اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں, ہم لوگ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے اسی ایک سائیکل بنا ہوا ہے ہمارا نا, کہ بس ہم ایک اسی اس چکر میں ہیں. یعنی ہم اس طرف اگر غور کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کرتے تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ مقصد زندگی کو جانیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم انسان کہلانے کے قابل بنیں. اور اب یہاں پر یہ ہے کہ جائز اور دینی اور دنیاوی ضروریات کا حاصل کرنا لوگوں کے لیے ضروری ہے, مگر اپنی نسلیں اور آخرت بیچ کر نہیں. یعنی ہمیں اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی حفاظت کرنی ہے. ایک غفلہ تو ہم نے یہ بیان کی کہ خواہشات میں لگے ہوئے ہیں اور زندگی کو چھوڑا, یعنی جو اصل ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے. دوسرا جو ہے وہ نظریہ شفاعت ہے, دوسرا غفلت کا جو پردہ ہے وہ نظریہ شفاعت ہے. یعنی شفاعت کو ہم نے اس طرح سے کل بھی جس طرح بیان کیا تھا کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور عزاداری برپا کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہوں سے جو ہے نا بخشش کا نتیجہ ہو گئی, امام حسین ہمیں بخشوا گئے. تو یہ بھی ایک ایسی, یعنی نظریہ شفاعت بالکل بے شک موجود ہے, لیکن اس کی غلط تفسیر جو ہے وہ ہم لوگوں نے لی ہوئی ہے. تیسرا غفلت کا پردہ جو ہے وہ ہر قسم کے رسم اور رواج ہیں, چاہے وہ دینی ہو یا وہ دنیاوی ہو, سماجی ہو یا ثقافتی ہو, چاہے ہمیں اس کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو یا نہیں پہنچ رہا ہو. یعنی بس ایک بھیڑ چال کی طرح جو ہے وہ جس طرح سب کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ بھیڑ چال کی طرح ہر چیز ایک رائج ہے, بس کیوں کر رہے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. دنیا میں سب اسی طرح ہوتا ہے, اس لیے ہم کسی بھی آپ ایسی رسم کو اگر آپ پوچھ لیں تو بھائی آپ کیوں, مثال کے طور پر مائیوں کی رسمیں اسلامی رسم و رواج کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے دل کی خوشی کے لیے یا اپنے اس کے لیے کرتے ہیں, لیکن آپ اس کو دین اور مذہب کا رنگ نہیں دے سکتے, یعنی دین سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ پوچھیں کسی سے کیوں کرتے ہیں, بھائی ہوتا اسی طرح ہے, اسی طرح ہوتا ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے ہم پر, کریں گے لو انہوں نے شادی کر دی, مائیوں بھی نہیں کیا. یعنی ڈرتے ہیں لوگ معاشرے سے, معاشرے کے ڈر سے ان رسم و رواج کو انجام دیے چلے جا رہے ہیں صرف کیونکہ لوگ ہم سے راضی رہیں اور ہماری عزت بنی رہے. غفلت کا چوتھا پردہ جو ہے وہ کثرت اعمال ہے. یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جن کو واجبات کی بھی فرصت نہیں ہے, واجبات بھی مشکل سے انجام دے پاتے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں اتنے زیادہ اعمال اور وظائف اور وید وغیرہ پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں, یعنی ٹو مچ پڑھتے ہیں. میں نے خود دیکھا ایسے لوگوں کو, یعنی اتنے وظائف وید کر رہے ہیں تو بس کر رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں, اب اگر دعائیں پڑھ رہے ہیں تو دعائیں ہی پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. بے شک ان سب چیزوں کی فضیلت ہے اپنی جگہ اور ہمیں انہی کی طرف اپنا دھیان رکھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے. صرف اور صرف جانماز پر بیٹھ کر اللہ کرنا جو ہے وہ مقصد زندگی نہیں ہے, اپنی اصلی ذمہ داریوں کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے ان سب چیزوں کے ساتھ, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی طرف سوچنے کا بھی موقع نہیں ہوتا. غرض یہ کہ غفلت کے اتنے سارے پردے انسان پر جو پڑے ہیں, اور دین اسے کوئی بات بتانا چاہے, اگر کچھ سمجھانا چاہے, عمل پیرا کرانا چاہے, جبکہ فائدہ اس میں دین کا نہیں ہے, فائدہ اس میں انسان کا ہی ہے. یعنی جو بھی چیز ہم اگر عمل کرتے ہیں صحیح طریقے سے تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. یعنی جب بھی کوئی شخص مرد یا عورت دین کی اصل روح کو سمجھے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا, اس کو اپنے اوپر نافذ کرے گا, اپنے گھر پر نافذ کرے گا, اپنے معاشرے پر نافذ کرے گا, تو اس میں ان سب کا اپنا ہی فائدہ ہے. کیونکہ خدا نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے, قرآن کی آیت موجود ہے, یہاں میں آیت نہیں پڑھ رہی ہوں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک امت یہ کام نہیں کرے گی تو خدا کیا کرے گا, اس کی جگہ دوسری امت کو لے آئے گا. یعنی خدا ہمارا محتاج نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. خدا تو اللہ الصمد ہے, بے نیاز ہے ہر چیز سے. اب یہاں پر ایک سلوات پڑھیں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
یہاں پر تذکرہ ہے مختلف قسم کی غفلتوں کا, یعنی کتنی قسم کی غفلتیں ہوتی ہیں. ایک ایسی غفلت ہوتی ہے کہ انسان جیسے اونگ میں ہوتا ہے, ہلکی سی جیسے نیم غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے, آپ آواز دیں وہ چونک جاتا ہے انسان جو ہے. دوسری غفلت ہوتی ہے کہ انسان گہری نیند میں سو جائے, نیند جو ہے گہری ہو گئی, اب کیا کریں گے, صرف آواز دینے سے آپ کو کام نہیں چلے گا, آپ اسے تھوڑا ہلائیں گے کہ بھائی اٹھ جاؤ. ایک غشی کی حالت ہے کہ ہلانے کے ساتھ تھوڑا پانی بھی ڈالنا پڑے گا, پھر غشی میں آ جائے انسان. اگر उसके उसके अलावा एक ऐसे बदला तो जिस इसमें इंसान बिल्कुल बेहोश हो जाता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। एक गफलत ऐसी होती है कि यहाँ पे इतनी यानी ज्यादा ऐसी अनकॉन्शियसनेस की कैफियत हो जाती है कि उसको हमें बिजली के झटके लगाने पड़ते हैं। इसी तरह से उम्मतों की भी गफलतें हैं, मुख्तलिफ किस्म की हालतें हैं इन गफलतों की, जिनमें उम्मत जो है वो मुब्तला हो जाती है। कभी कभी उम्मतें जो है वो मामूली हादसात से वाकयात से जो है वो होश में आ जाती हैं, सबक हासिल कर लेती हैं, गुजरी हुई तारीख से कभी कभी सबक ले लेती हैं, या किसी हादिये बरहक या किताबे बरहक के फरामीन पर अमल करके होश में आ जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उम्मत को किसी गहरे शौक की जरूरत होती है, यानी उम्मत इतनी ज्यादा गफलत में हो जाती है कि उसको एक बहुत जबरदस्त किस्म के शौक की जरूरत होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बड़ी मुश्किल यजीद नहीं था बल्कि वो उम्मत की जो डीप गुनोगी में चली गई थी, यानी बहुत ही यानी गफलत का ऐसा पर्दा था कि बिल्कुल वसी तारी हो चुकी थी उम्मत के ऊपर, यानी इतनी ज्यादा ये गफलत थी कि जो यजीद जैसे जाबिर और जालिम तागूत और गासिब हुक्मरान के बरसरे इक्तदार आने के बाद भी उस उम्मत को ख्वाब गफलत से बेदार यानी नहीं हुई हो, यानी इसने इतना देखा कि हक और बातिल भी समझ लिया, गलत पता है क्या है, सही पता है क्या है, लेकिन इतनी जबरदस्त गफलत है कि बस वो उसी में राजी है, जो जैसा हो रहा है बस वो हो रहा है, कोई उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाने पर तैयार नहीं है। ऐसा हुक्मरान जो अपने आप को इस्लाम का खलीफा कहता हो और खुल्लम खुल्ला इस्लामी शायर और शरीयत का मजाक उड़ाता हो, ऐसे हाकिम के बरसरे इक्तदार आने पर भी उम्मत के ऊपर कोई असर नहीं है। अब ये जो इमाम हुसैन की जो ये मुश्किल है, इसके ऊपर शेख बाकुल सदर जो है उनका तारुफ आप लोग सब जानते होंगे उनको यकीनन, कि वो ऐसे शहीद हैं, ऐसे मुजाहिद हैं, उन्होंने अपने खून का नजराना दिया और मिल्लत इराक को जगाने की कोशिश की जो कि उसी तरीके की गफलत में मुब्तला थी। और उनका ये मकाला जो है ये बहुत पुरमगज मकाला है, अक्सर बात पढ़े मोहम्मद वाले शहीद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उम्मत के एक मर्ज का इलाज करना पड़ा, यही जो हमने गफलत जो है वो इसका बयान किया। इसी तरह से वो लिखते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी एक मर्ज का इलाज किया था। उनके दौर में जो मर्ज जिसमें उम्मत मुब्तला थी वो ऐसा मर्ज था, मर्ज शक था, वो यानी उम्मत जो थी वो शक में थी, यकीन नहीं था उम्मत को, वो समझते थे कि यानी समझ नहीं पा रहे थे कि ये सही है या वो गलत है, और इतना यानी अजीब व गरीब उस जमाने का ये मर्द इख्तियार कर गया था ऐसी सूरत, हालांकि यही मर्द इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद था, लोग उस वक्त भी तरद्दुद का शिकार थे, उस वक्त भी लोग मुआविया के हमराह थे, लेकिन उस जमाने में इतना यानी यानी ज्यादा पुख्ता नहीं हुआ था ये मर्द, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में ये मर्द जो था वो बहुत ज्यादा पुख्ता हो गया था, लोग जो है वो इतना ज्यादा शक था कि बिल्कुल यानी छोड़ दिया उन्होंने इमाम का साथ ना, और उस वक्त इमाम जानते थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर इस वक्त कुर्बानी भी दी गई तो इस मर्द का इलाज नहीं होगा, यानी उससे फायदा हासिल नहीं होगा। इसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर आता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में ये मर्द जो है वो तब्दील होकर एक और शक्ल अख्तियार कर लेता है, यानी शक और यकीन की उस कैफियत वो तो खत्म हो जाती है, क्योंकि जब यजीद बरसर इख्तियार आया लोग जानते हैं, यजीद को अच्छी तरह जानते हैं लोग कि कितना बड़ा फासिक और फाजिर है, मगर उम्मत का मर्द जो शक्ल इख्तियार कर चुका है वो क्या है, वो इरादे का फुकदान है, यानी उम्मत जानती है समझती है लेकिन उसमें इरादा नहीं है कि बढ़कर इसको इसके खिलाफ आवाज उठा सके। अब यहाँ पर ये लिखते हैं कि उम्मत का जमीर जो है वो मुर्दा हो चुका है, उम्मत अपनी जो है वो इरादा खो चुकी है बिल्कुल। अब यहाँ पे इन्होंने दो तीन मफरूजात बयान किए हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब इस मर्ज का इलाज करते हैं तो उनके सामने क्या क्या सूरतें थी, कि वो क्या क्या करते, या तो इमाम ये करते कि बैत कर लेते यजीद की, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हालांकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तीनों खुलफा की बैत की थी, बहालत मजबूरी इस्लाम को बचाने की खातिर इमाम को ये करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त की सूरत हाल मुख्तलिफ थी, उस वक्त जो है दीन इतनी बुरी शक्ल में नहीं हो गया था, यानी दीन अपनी जगह मौजूद था, खिलाफत का मफहूम अपनी जगह मौजूद था, लेकिन यजीद के दौर में खिलाफत ने अपना मफहूम ही खो दिया था, यानी बिल्कुल ही कहते हैं ना जैसे इमाम अली का कौल है, इस तरीके से दीन की शक्ल हो गई कि उल्टी पोस्टीन जैसे पहन ली गई है, बिल्कुल इतना यानी बदल दिया गया दीन को। उस वक्त अगर इमाम बैत कर लेते तो उसका कोई फायदा हासिल ना होता, دوسرا مفروضہ وہ لکھتے ہیں کہ یا تو ہم بیعت کو رد کر دیتے اور مکہ اور مدینہ دونوں میں سے کسی جگہ قیام فرماتے، یعنی بیعت بھی رد کر دیتے لیکن مکہ اور مدینہ نہ چھوڑتے، اس سے کیا ہوتا امام بہرحال قتل کر دیے جاتے، کیونکہ امام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، لیکن کیا ہوتا یہ کہہ دیا جاتا کہ کوئی باغی تھا حکومت کا، جس طرح کے مشہور کیا گیا تھا، پروپیگنڈا کیا گیا تھا، جب وہ قافلے گئے ہیں درباروں میں کوفے اور شام کے درباروں میں، تو لوگوں کو جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک باغی تھا جس نے خروج کیا تھا حکومت کے خلاف، لیکن جب انہوں نے وہ سب حالات دیکھے، ان قیدیوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں جانا اور سمجھا اور جناب زینب نے اپنے خطبوں سے جگایا، تب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ غلط پروپیگنڈا تھا، یہ کوئی باغی نہیں تھے حکومت کے۔ تو یعنی اگر امام اس طرح کرتے مکہ اور مدینہ میں قیام کرتے بیعت کو رد کر کے، تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ تیسرا مفروضہ وہ پیش کرتے ہیں، یعنی امام کے سامنے یہ چند راستے تھے کہ امام ایسا بھی کر سکتے تھے، تیسرا مفروضہ کیا پیش کر رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ کسی اور ملک میں جا کر پناہ لے لیتے، یعنی اپنی جان بچا لیتے جا کر، اور لوگوں نے مشورے بھی دیے اس طرح سے، لوگوں کو امام کو مشورے دیے گئے اس طرح کہ آپ اپنی جان بچا، اس سے کیا ہوتا ہو سکتا ہے امام یمن میں چلے جاتے، یمن میں جا کے جو ہے وہ کچھ گروہ جمع کر لیتے، شیعوں کو جمع کر لیتے، لیکن کیا ہوتا وقتی طور پر ہوتا یہ، اور امام کیا چاہتے تھے کہ جس جگہ کا وہ مسئلہ ہے اسی جگہ اس کو حل کیا جائے، یعنی یہ مسئلہ جو تھا یہ حجاز کا مسئلہ تھا، یہ شام مکہ مدینہ کوفہ یہ علاقے تھے جو ان سب چیزوں سے متاثر ہو رہے تھے، تو امام یہ چاہتے تھے کہ ان کو اسی جگہ پر رہ کر اس فریضے کو انجام دیا جائے۔ اب یہاں پر شہید جو ہے کچھ پوائنٹس لکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو امت کی جو بیماری تھی، یہ جو ارادے کا جو فقدان تھا، کس حد تک تھی یہ بیماری، یعنی اس کی گہرائی کہاں تک تھی۔ تو یہ پوائنٹ کی صورت میں ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ نمبر ایک کیا ہے، موت کا ڈر، یعنی لوگوں کو موت کا ڈر تھا، موت سے ڈرے ہوئے تھے اور امام کو بھی ڈرا رہے تھے، نہ صرف یہ کہ خود ڈرے ہوئے تھے، امام کو بھی ڈرا رہے تھے، اور اس زمانے کے بڑے بڑے اقلاء شامل تھے اس میں، اور خود امام کے اپنے عزیز و اقارب میں سے چند اشخاص ایسے تھے جنہوں نے امام سے یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یعنی حکومت وقت سے ڈرا رہے تھے، ان کی طاقت کا احساس دلا رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ، یعنی نعوذ باللہ ان کے خیال سے وہ شاید خودکشی کا اقدام کر رہے تھے جا کے، کہ یعنی آپ جائیں گے اتنی بڑی حکومت کا سامنا ہے آپ کو، تو آپ کو یعنی اٹھنا اس وقت قیام کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ نمبر دو، عبداللہ ابن حریجعفی، امام جو ہے وہ ان سے خود ملے، یعنی مثالیں انہوں نے دی ہیں، امت کی مثالیں ہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ کس حد تک امت جو ہے وہ بستی کے اندر تھی، اس سے امام خود ملتے ہیں جا کے اور مدد کی اپیل کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے یہ نا، اور جواب کیا ملتا ہے امام کو، یعنی وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، دل سے جانتا ہے کہ امام حق پر ہے، مگر کیا کرتا ہے، گھوڑے کی پیشکش کر دیتا ہے امام کو، یعنی مالی مدد کے لیے تیار ہے، جان کی قربانی نہیں دے سکتے، یعنی قربانی کا ذائقہ نہیں چکھنا چاہتے، امام کو گھوڑے کی پیشکش کر رہے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں صورت میں کہ امام کو شاید گھوڑا دے رہے ہیں کہ آپ، یہ بہت تیز رفتار گھوڑا ہے، آپ بیٹھ کر جو ہے وہ کہیں دور چلے جائیے، آپ بھی اپنی جان بخشیے اور ہماری بھی بخش دیجیے ساتھ میں۔ نمبر تین، بصرہ کے روضہ، یہ چھ بزرگ تھے جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور میں تھے، اور امام علی کا ساتھ دیا انہوں نے، امام علی کی ولایت کو مانتے تھے، امام حسین علیہ السلام ان سے درخواست کرتے ہیں مدد کے لیے، اپیل کرتے ہیں کہ آ کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ان میں سے پانچ اشخاص جو ہیں وہ خیانت کرتے ہیں، اتنی اس حد تک گر جاتے ہیں اپنی خیانت میں کہ امام کے قاصد کو، امام کے سفیر کو، مائے خط کے ایک جو صاحب ہیں، انہوں نے منظر بن جارود، یہاں نام لکھا ہوا ہے ان کا، کہ انہوں نے امام کے قاصد کو خط سمیت ابن زیاد کے حوالے کر دیا، اور بالآخر وہ قاصد جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ صرف ایک عبداللہ بن مسعود نہشلی تھے جنہوں نے امام کا ساتھ دیا، پانچ میں سے، یعنی چھ بزرگ تھے یہ امام علی کے دور میں جو موجود تھے اور امام کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ اخلف بن قیس تھے، امام علی کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور امام کے محضر میں تربیت بھی پائی تھی، یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ آخر وقت تک انسان اپنے ایمان پر برقرار رہے، یعنی کچھ نہیں معلوم کہ آج جس منزل پر ہمیں مرنے کے وقت ہم کس منزل پر ہیں، اس کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ دعا کرو، یعنی امام کے محضر میں تربیت پانے کے باوجود امام کی درخواست جب گئی ہے ان کے پاس، تو خط لکھتے ہیں امام کو کہ آپ صبر کریں جلد بازی نہ کریں. اور یہ بھی لکھتے ہیں امام کو کہ جس چیز پر یقین نہ ہو اسے ہلکا نہ سمجھے. کتنا بڑا الزام ہے یہ امام کے اوپر کہ امام کو یعنی جو کام کرنے جا رہے ہیں اس پر امام کو یقین نہیں ہے. امام کو یعنی نصیحت کر رہے ہیں کہ جس چیز پر آپ کو یقین نہ ہو اس کو ہلکا نہ سمجھے. یعنی یہ فکری پستی کی مثالیں بتا رہے ہیں کہ اس قدر پست ہو گئی تھی امت. نمبر چار قبیلہ بنو اسد کی مثال ہے. قبیلہ بنو اسد آپ لوگ جانتے ہوں گے جو امام کی تدفین جنہوں نے کی ہے, اور وہ یعنی ان کی کوئی یعنی مثال اچھی نہیں ہے. یعنی کوئی بہت ایسی انہوں نے کارنامہ انجام نہیں دیا جو کہ تاریخ میں جو ہے سنہری الفاظ سے لکھا جائے. یہ جناب حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ تھا, اور جناب حبیب ابن مظاہر نے امام سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور اپنے قبیلے میں میں جا کر مدد کی اپیل کرتا ہوں. یہ گئے اور جناب حبیب کو سب لوگ جانتے تھے, ان کے تقویٰ کو سب لوگ جانتے تھے, ان کی شجاعت سے سب واقف تھے, صحابی رسول تھے, اتنی بزرگ ہستی تھے. جب وہ گئے اور انہوں نے اپیل کیے تو کیا ہوا اس کے نتیجے میں کہ اسی رات وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے اور جناب حبیب واپس آئے اور امام کو بتایا کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں, جب بھی کوئی حق اور باطل کی کوئی بات کھڑی ہوتی ہے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا اس سے عام زندگی کی مثالیں ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں فوراً کہ ہم جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم کسی لینے دینے میں نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے, یعنی ہم لوگ جو امام کے ساتھ موجود ہیں وہ کافی نہیں ہے کہ لشکر ہمارے ساتھ سے مقابلہ کریں. امام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. امام لاہور ہی پڑھ سکتے تھے اس کے جواب میں. یعنی اتنی پستی امت کی تھی, اتنی شدید یہ بیماری تھی جس کا امام علاج کرنا چاہتے تھے. نمبر پانچ قیس بن مسہر سیداوی. آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا, یہ بھی امام کے سفیر تھے اور کوفے میں گئے تھے خط لے کر امام کا, اور یہ پورا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ گرفتار ہوئے تھے اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جا کر امام کے خلاف جو ہے وہ امام کی شان میں گستاخی کریں جا کر ممبر پر. اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر وہ گئے اور امام کی شان بیان کی انہوں نے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ قتل کر دیے گئے. جو آدمی ان کو قتل کر رہا تھا اس کی زبان پر یہ جملہ تھا, اسے کسی نے کہا کہ بھئی کیوں قتل کر رہے ہو, تو جواب یہ ملا کہ میں چاہتا ہوں کہ انہیں راحت کی نیند سلا دے. یعنی اتنی جو ہے یہ شدید ہے یہ بیماری کہ یعنی وہ اپنے حساب سے بے شک وہ راحت کی نیند ہی سوتے, وہ شہادت ہی ان کو نصیب ہو رہی تھی, وہ راحت کی نیند ہی تھی ان کے لیے, لیکن وہ اپنی نظر میں وہ کچھ اور بات کر رہا تھا, وہ اپنی فکری پستی کا پتہ دے رہا تھا. نمبر چھ حکومت کا دباؤ. یعنی لوگ حکومت کے دباؤ میں آ کر ڈر سے اپنی اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ ابن زیاد کے ساتھ جوڑتے چلے جا رہے تھے. یہاں پر دو مثالیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. نمبر ایک عمرو بن حجاج زبیدی جو صفین میں علی کے ساتھ تھا. صفین میں یعنی ہم رکاب تھے امام علی کی, امام علی کے ساتھ اس نے جنگ کی ہے, مگر کیا ہوا کہ جس نے دیکھا کہ اگر میں اپنے عقیدے پر اس وقت قائم رہا تو مجھے یہ سودا جو ہے وہ مہنگا پڑے گا, تو اس نے اپنی وفاداری تبدیل کر لی اور ابن زیاد سے مل لیا جا کر. شبس ابن ربیع اس کو ابن زیاد نے بلوایا, یہ یعنی بہت بڑا وہ تھا جہادی تھا, یعنی امام علی کے ساتھ موجود تھا. اس کو جب ابن زیاد نے بلایا ہے تو اس نے کیا کیا, پہلے تو بیماری کا بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں آ نہیں سکتا. ابن زیاد نے وہ بھی جانتا تھا ابن زیاد, اس نے فوراً جو ہے وہ موت کی دھمکی بھجوائی اس کو. تو کیا کیا انہوں نے, وہ بھی فوراً ابن زیاد کے ساتھ جا کر مل گئے. اس کے علاوہ جناب ہانی اور جناب مسلم ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے آپ لوگ سب جانتے ہیں. جناب مسلم یعنی 18,000 کا لشکر تھا جناب مسلم جس سب کوفے میں پہنچے اور لوگ شوق میں امام حسین کے لیے ان کے ساتھ شامل تھے, لیکن حکومت کے دباؤ میں آ کر کیا ہوا, آہستہ آہستہ سب چھوڑتے چلے گئے اور آخر میں یہ نوبت آئی کہ ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں بچا اور بالآخر جناب مسلم شہید کر دیے گئے. جناب ہانی کے گھر جب جناب مسلم چھپے ہوئے تھے, ابن زیاد نے بلوایا جناب ہانی کو اور گرفتار کیا. جناب ہانی کی پشت پر ایک بڑا لشکر موجود تھا, ان کے ساتھ ان کے اپنے لوگ تھے. جب جناب ہانی کو گرفتار کر لیا گیا ان کا لشکر پہنچا ہے وہاں پر اور اس نے مطالبہ کیا جناب ہانی کا, ابن زیاد نے قاضی کو بلوایا, جو شریعت کا جو قاضی تھا اس زمانے میں اس کو بلوایا اور جناب ہانی کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ہانی زندہ ہے, جا کر ان کے لشکر کو گواہی دے دو کہ یہ زندہ ہے. قاضی نے اپنی موت کے ڈر سے جا کر گواہی دے دی. قاضی بھی دیکھ رہا تھا, یعنی اس میں تاریخ میں الفاظ موجود ہے, قاضی بھی جانتا تھا اور کہنا بھی چاہتا تھا کہ میں ان کو بتا دوں کہ اس وقت ابن زیاد کے محل میں کل 30 یا 35 افراد موجود ہیں، اگر تم میں سے 10 بھی چلے جائیں تو ان پر حاوی ہو جائیں، مگر اپنی جان کے خوف سے، کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کے سپاہی کھڑے تھے ابن زیاد کے، اور اپنی جان کے خوف سے قاضی نے صرف یہ گواہی دی کہ ہاں ہانی اندر موجود ہے، اور وہ لشکر بھی یعنی اتنا ارادہ ان کا نہیں ہوا کہ وہ جا کر یہ کہتے کہ نہیں اگر ہانی زندہ ہے تو لاؤ ہمارے حوالے کرو، اور وہ لے جاتے چھڑا کے ان کو، وہ صرف یہ سن کر کہ ہانی زندہ ہے اور ابن زیاد کے محل میں واپس چلے گئے، اور دوسرے دن کیا ہوا جناب ہانی قتل کر دی گئی، اور یہ 70 افراد جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو شامل ہوئے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے آزمائشی مرحلوں سے گزر کر یہ امام کے ساتھ پہنچے ہوں گے، یعنی آزمائشوں کا نچوڑ ہے، سب عورتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے مردوں کو، عورتیں آتی تھیں اور اپنے اپنے مردوں کو لے جاتی تھیں، اپنے باپ بھائی بیٹوں کو، تم ہی رہ گئے ہو، اگر ہم آج کے دور میں نظر ڈالیں کہ ایسا نہیں ہوتا کیا، کبھی جب دین پہ وقت آتا ہے سب اپنے اپنے باپ بھائیوں کو بیٹوں کو محفوظ نہیں کر لیتے، کیا اس طرح ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کوئی موقع آئے گا کیا ہم جناب زینب کا کردار ادا کریں گے، کیا ہم کربلا کی ماؤں کا کردار ادا کریں گے، کہ یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیں جو جنگیں ہوئی ہیں ایران میں اور لبنان میں، یعنی ماؤں کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ ایک ہی ملا تھا ہم کو انہیں، یعنی شکوا کر رہے ہیں خدا سے، ایک بیٹا قربان کر کے وہ ماں شکوا کر رہی ہے خدا سے کہ خدا تمہیں ایک ہی لیا تھا، یعنی اور دیے ہوتے تو میں اور تیرے اوپر قربان کر دیتی تیرے دین کے لیے، یعنی اس تحریک میں جو جان پیدا کی ہے وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام نے پیدا کی، اور جو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے جو دل تھے ان کے دل ان کے ارادوں کے ساتھ نہیں تھے، لہذا ہم دیکھتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے، یہ شہید جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ انہوں نے روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، یعنی وہ جان رہے تھے سمجھ رہے تھے، وہ یہ احساس کر رہے تھے کہ ہم اپنی عظمت شان و شوکت کو قتل کر رہے ہیں، امامت کے ورثے کو قتل کر رہے ہیں، اور یہ اسی آخری امید کو ذبح کر رہے تھے جو ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بند کرنے والی تھی، شعور رکھتے تھے اس بات کا مگر اپنے اوپر اتنی قدرت نہیں رکھتے تھے، لہذا کیا کر رہے تھے، رو رہے تھے اور امام کو شہید کر رہے تھے، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جو اہداف امام حسین کو مقصد حسین کو قتل کرتے ہوں اور روتے بھی ہوں، امام حسین علیہ السلام کل اسلام تھے اور یہی مقصد مقصد تھا امام حسین کا، دین کی ترویج اسلام کو پھیلانا، اور یہی روح و فکر حسین ہے، اہل کوفہ اس امام کو قتل کیے جا رہے تھے اور روئے جا رہے تھے، ہمیں ہوش میں آنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اس لیے نہ روئیں کہ ہم حسین کے قاتل نہیں ہیں، کیونکہ صرف رونا کافی نہیں ہے، جو رویا تو ہمارے ساتھ بھی تھا، جب جناب زینب لاشوں کے پاس سے گزری ہیں اور انہوں نے نانا کو مخاطب کر کے بیان کیے ہیں تو لشکر ہمارے ساتھ رویا ہے، ہمارے ساتھ رویا ہے، اس کا لشکر رویا ہے، لہذا صرف رونا کوئی ضمانت نہیں ہے، صرف ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی زیارت کو جاتے ہیں، پیدل زیارت کو جاتے ہیں، یقیناً یہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک عظمت رکھتی ہیں، عظیم ہیں یہ سب چیزیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم مقصد امام کو ختم کرنے والے میں تو نہیں، کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل تو انجام نہیں دیا جا رہا، ہم کوئی ایسا عمل تو انجام نہیں دے رہے جس سے مقصد امام کو ضرب لگ رہی ہے، کیا ہم بقائے دین کی کوششوں میں شامل ہیں یا نہیں، کہیں ہمارا قول اور فعل تضاد کا شکار تو نہیں، کہیں ہم بالواسطہ یا بلاواسطہ قاتلین امام کے ساتھ تو شریک نہیں، یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے ہمارے اندر تو خدا سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اس کو دور کر دیں، امام حسین علیہ السلام اپنی پوری طاقت اور قدرت کو جمع کرتے ہیں، یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام دو قسم کے اخلاق کے بیچ میں کھڑے تھے، ایک وہ حزیمت خوردہ اخلاق تھا جس کے بارے میں یہ مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور دوسرا وہ اخلاق تھا جس کو امام ان میں پیدا کرنا چاہتے تھے، یعنی امت کو صاحب ارادہ بنانا چاہتے تھے، اور یقیناً ایسا ہوا، امام نے اپنی پوری طاقت اور قدرت کو جمع کر کے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا، تاکہ یہ حزیمت خوردہ اخلاق والے یہ نہ کہیں کہ ایک شخص سلطنت چاہتا تھا جو قتل ہوا، بلکہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں انہوں نے خود چاہا کہ قتل ہو جائیں، ان کی اولاد قتل کر دی جائے، اور اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کا بھی امام نے جواب دیا ہے، ہمیں جگہ جگہ امام کے خطبات ملتے ہیں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، مدینہ سے نکلنے سے لے کر شہادت تک ہر جگہ امام حسین علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، اور ہمارے لیے راہ عمل ہیں، نمونہ عمل ہیں، وہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں شہید ہو جانا ہے، میں حسرات الارض کے بلوں میں چھپ جاؤں تب بھی یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے. میں جہاں بھی چلا جاؤں بنو امیہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے. مجھے ہر حال میں مرنا ہے, چاہے میں مکہ میں رہوں یا مکہ سے باہر جاؤں. بہتر ہے کہ میرا قتل مکہ میں نہ ہو تاکہ اس گھر کی حرمت باقی رہے. امام کو یعنی معلوم تھا کہ وہ مارے جائیں گے, لیکن امام فرماتے ہیں کہ یہ مجھے کسی بھی طرح قتل کر دیں گے, دھوکہ دے کر کسی بھی طرح سے اغوا کر کے کسی بھی طرح قتل کریں قتل کر دیں گے مجھے, چاہے میں سارے کعبہ سے کیوں نہ کریں, غلاف کعبہ سے چاہے. امام کہتے ہیں کہ چاہے مجھ سے بھی کیوں نہ چمٹ جاؤں لیکن یہ مجھے قتل کر دیں گے. اور امام کے لیے ضروری تھا کہ اس طریقے سے اپنی شہادت کو پیش کرتے جس سے امت کے جذبات جو ہے وہ ابھرتے. اور امام کے پاس ایسی چیزیں موجود تھیں, رسول کا امامہ امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود تھا, امام کے پاس تلوار تھی رسول کی, رسول کی ابا موجود تھی. یہ سب چیزیں انہوں نے استعمال کی ان کو تاکہ ان چیزوں کو وہ لے کر آئے میدان میں اور امت کے جذبات کو ابھاریں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور بار بار یہی امت سے جو ہے وہ اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے ہیں امام کہ یہ تم کس کو قتل کرنے جا رہے ہو, اس کو یعنی اس بات کو ریئلائز کرو کہ کیا کر رہے ہو, کیا تمہارے لیے میرا خون جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے. یعنی امام بار بار بتاتے ہیں خون حسین اتنا کم قیمت نہیں ہے جس سے ایک زمانے کے انسان یا ایک گروہ کا ضمیر بیدار ہو جائے اور بس. خون حسین کی قیمت یہ نہیں کہ اس سے بنو امیہ کی بنیادیں ہل گئیں اور ان کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا, صرف ایک گروہ کا بیدار ہونا کافی نہیں. یعنی خون حسین اتنا سستا نہیں ہے کہ صرف اس زمانے کے لیے امام نے اپنے خون کو جو ہے استعمال کیا ہے, یہ آج کے زمانے کے لیے بھی یعنی قیامت تک بھی جو بھی امتیں جو مردہ ضمیر امتیں ہوں گی ان کے لیے یعنی امام نے ایک نمونہ عمل چھوڑ دیا. خون پاک حسین کی ارزش اس سے کئی گنا زیادہ ہے کیونکہ یہ خون راہ خدا اور راہ اسلام میں بہا ہے, یہ خون ہمیشہ منور رہے گا اور اسلام کا ہمیشہ دفاع کرے گا. اب ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب کے ضمیر حرکت میں آئیں, جب بھی ہمیں کسی دھوکے کا سامنا ہو اس عظیم قربانی کی طرف رجوع کریں اور احساس کریں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو اپنی حقیقی ذات کو قربان کرنے کی دعوت دی گئی ہے. یعنی ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہماری ہم کیا ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. وہ خون جو قربان ہو گیا اسلام کے اوپر اس کے مقابلے میں تو ہم کسی حیثیت میں بھی نہیں ہیں. اگر اسلام ہم سے جب بھی قربانی طلب کرے ہم کتنے ہی ضعیف و حقیر کیوں نہ ہوں اس عظیم قربانی کی طرف متوجہ ہوں. اسلام قربانی چاہتا ہے آپ اپنے وقت کی قربانی دیں, رہا تو آرام قربان کریں, شخصی مصلحتوں کو قربان کریں. ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں نہیں ہم برے نہیں بنیں گے, ہم ان کے بھی برے نہیں بنیں گے, ہم اس کے بھی برے نہیں بنیں گے. اگر سپر پاور کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے نہیں ہم نہیں کر سکتے, ہمارے اوپر چیکنگ لگ جائے گی, ہمیں واچ کریں گے, ہم جا کے مظاہروں میں شریک نہیں ہو سکتے, ہم وقت کے یزید کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ وقت کے یزید ہی تو ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں نہیں ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. کیا ہم اتنا بھی کار زینبی انجام نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اتنا بھی مقصد حسین سے نہیں سیکھ سکے آج تک؟ جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام اپنے خطبات میں امت کو یاد دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں, یعنی اپنا تعارف کروایا ہے امام نے ہر جگہ. امام کہتے ہیں میرے حسب اور نصب کو جانو اور سمجھو کہ میں کون ہوں. کیا میں تمہارے پیغمبر کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں اس کا فرزند نہیں ہوں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا, جس نے کیا میں اس کا فرزند نہیں ہوں جس کے چچا جو تھے وہ سید الشہداء حضرت حمزہ تھے؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے چچا حضرت جعفر طیار تھے؟ اور کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یعنی کچوکے لگا رہے ہیں ذہنوں کے اوپر امام, بتاتے جا رہے ہیں کہ کہیں پر, یعنی اپنی پوری کوشش امام حسین علیہ السلام نے کر لی کہ کسی طرح اس امت کو جھنجھوڑ دیں. امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بدرن ولا مفسدن ولا ظالمن وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ میں کسی فساد پھیلانے کے لیے ظلم کرنے کے لیے میں نہیں نکل رہا ہوں بلکہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرته وجدي وابي. یعنی کس کس کے لیے نکل رہا ہوں؟ امر بالمعروف کے لیے, نہی عن المنکر کے لیے, اور اس طرح کر کے میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے اب اور جد کی سیرت پر چل رہا ہوں. اور یہ وصیت نامہ جو تھا امام نے تحریر کر کے محمد بن حنفیہ جو تھے امام کے جو بھائی تھے ان کو دیا تھا, کیونکہ وہ بیمار تھے اور امام کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے. یہ وصیت تحریر کر کے امام دے کر آئے تھے کہ کہیں کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. ایک طرف تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقصد تھا, لیکن امام جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا. امام کا مقصد لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کرنا تھا. امام چاہتے تھے کہ سیرت نبی اور علی کو زندہ کریں. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اطہار نے کیوں اتنی تاکید کی ہے کہ عاشورہ زندہ رہے اور اتنا زیادہ اجر و ثواب عزاداری کے لیے بیان کیا گیا ہے, جو بھی مجلس میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ کتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے عزاداری کو زندہ رکھنے کے لیے. ائمہ نے اس لیے عاشورہ زندہ رکھنے کو کہا ہے تاکہ عاشورہ سے صرف حسین نہیں بلکہ مکتب حسین زندہ رہ سکے, حسین ایک فکر کی صورت میں زندہ رہے جو ہر سال محرم کا چاند دیکھتے ہی ہمارے ذہنوں میں زندہ ہو جائے. جب ہم چاند دیکھیں محرم کا تو ہمارے ذہن میں یہ بات تازہ ہو جائے اور ہم یعنی اس طرف قدم بڑھانے میں اور زیادہ تیزی سے ہمارے قدم بڑھیں کہ مقصد حسین کو زندہ کیا جائے. ایک بہت اہم نقطہ جو یہاں پر شہید فرماتے ہیں کہ فلسفہ عاشورہ یہ نہیں ہے کہ پہلے گناہ کیا جائے اور پھر امام حسین علیہ السلام کے نام سے بخشش طلب کی جائے. گناہوں کی بخشش اس وقت ہوتی ہے جب ہماری روح کا روح حسین سے وصل ہو جائے. گناہوں سے بخشش کی علامت یہ ہے کہ ایک بار گناہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ لکھتے ہیں کہ اگر گناہ کرنے کے بعد مجلس میں جائیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ گناہ کا ارتکاب کریں تو یہ علامت ہے کہ ہماری روح روح حسین سے وصل نہیں ہوئی. اتنی بڑی بات ہے یہ, یعنی یہ مجلسیں یہ عزاداری یہ ہمیں یعنی ہمارے کرداروں کو ساتھ ساتھ بناتی جا رہی ہیں مقصد حسین کی طرف توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ. اور یہ آنسو جو ہم حسین کے لیے بہاتے ہیں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے دلوں میں اور ہماری روحوں میں جاگزی ہو جائے. چنانچہ روایات میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں حسین کی محبت چھپی ہوئی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایمان رکھے اور حسین سے محبت نہ رکھتا ہو. یہ چیز ناممکن ہے کیونکہ نام حسین ہی ایمان ہے. بس آج جو ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس شہید کا, امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ غلام ہیں یا اصحاب ہیں یا کوئی بھی ہیں, امام کے نزدیک جو ہے وہ سب برابر ہیں. یعنی برابری کا سبق جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. امام حسین نے کبھی بھی ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ غلام ہیں. یعنی اگر امام کہتے ہیں کہ جاؤ راہ خدا نے آزاد کر دیا تو کیا ہوتا ہے کہ جب آزادی مل جاتی ہے تو غلام جو ہے وہ جاتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی آزادی میں وہ لذت ملنے والی نہیں ہے جو آل محمد کی غلامی میں ہے. جب غلام آیا آقا کے سامنے اجازت لینے کے لیے اور فرزند رسول نے فرمایا کہ میں نے آج سب کو اجازت دے دی, یعنی امام فرماتے ہیں لوگوں سے کہ تم جا سکتے ہو, یعنی تمہیں اجازت ہے, امام اجازت دیتے ہیں کہ تم لوگ چاہو تو میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتے ہو, مگر امام کے غلاموں میں ابو ذر کا ایک غلام جان ہے جو مولا کے سامنے کھڑا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جان جو ہے سیاہ فام تھے, مولا کے سامنے کھڑے ہیں. آپ فرماتے ہیں جان تمہیں تو معلوم ہے کہ میں نے سب سے کہہ دیا ہے کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے, میں مسلسل اعلان کر رہا ہوں کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور میری جان کے دشمن ہیں. جان کہتے ہیں مولا جب اس زندگی میں کچھ آرام کرنا تھا تو آپ کے ساتھ رہا اور جب مصیبت کا وقت آیا ہے تو کیا میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں, میں پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤں گا, مولا کائنات کی بارگاہ میں روز قیامت کیسے جاؤں گا, مجھے تو آپ ہی کی خدمت میں رہنا ہے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جان اجازت مانگتے ہیں کہ مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. مولا فرماتے ہیں جان میں تم کو کیسے اجازت دوں, میں نے تمہیں اپنے بیمار بیٹے کی عیادت کے لیے رکھا ہے. امام کہتے ہیں کہ اس کو تیماردار کی ضرورت ہے, میں نے تم کو بیمار کی تیمارداری کے لیے رکھا ہے. بس یہ سننا تھا کہ جان گئے امام علیہ السلام کے خیمے میں, بیمار امام کے خیمے میں جا کر آواز دی, اے نبی کے لال ذرا آنکھیں کھولیں. یہ جان کی آواز سن کے آنکھیں کھولی, فرمایا کیوں آئے ہو جان؟ کہا مولا میں آقا کے سامنے گیا تھا, میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا, مگر امام کہتے ہیں کہ آپ کی تیمارداری کے لیے انہوں نے مجھے بچایا ہے. مگر امام فرماتے ہیں کہ جناب عابد بیمار ارشاد فرماتے ہیں جان اگر میرے مقدر میں نہیں کہ میں بابا پر قربان ہو جاؤں تو کم سے کم تم ہی جا کر قربان ہو جاؤ, مجھے کوئی خدمت درکار نہیں. اب جان مولا کے سامنے آئے, دست ادب جوڑ کے کھڑے ہوئے. آقا کہا آقا بیمار نے تو رخصت کر دیا ہے, اب آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اب جناب جان فرماتے ہیں کہ کیا مولا آپ مجھے اس لیے روک رہے ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے؟ کیا اس لیے روکیں گے کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے؟ کیا میرا خون اس قابل نہیں کہ شہیدوں کے خون میں شامل ہو جائے؟ بس یہ کہہ کے اچھا فقرہ کہا کہ اگر میری محبت سچی ہے, اگر میرا جذبہ غلامی صادق ہے تو کیا میرا خون بھی آپ کے خون میں شامل نہیں ہو سکتا؟ امام حسین نے کلیجے سے لگایا اور فرمایا جان نے کیا کہا، جاؤ میں نے اجازت دی، چاہنے والا میدان میں آیا اور راہ خدا میں جہاد کرتا رہا، مگر جب گھوڑے سے گرا تو یہاں پہ ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ غلام ہے مگر امام کس طریقے سے اس غلام کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی جان کی آواز کانوں میں آئی، مولا غلام دنیا سے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سارے اصحاب حسین گھر والوں سے پہلے کام آ گئے، یعنی جس وقت انصار کی شہادت ہوئی، اصحاب کی شہادت ہوئی، بنی ہاشم کے جوان موجود تھے، مگر امام یہ نہیں کہتے کہ جاؤ علی اکبر تم چلے جاؤ، امام عباس سے یہ نہیں کہتے کہ جاؤ عباس تم چلے جاؤ، مگر امام کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں جائے گا، میں خود جاؤں گا۔ مولا دوڑ کے مقتل میں آتے ہیں اور جان کا لاشا اٹھانے کے لیے یہ غلام نوازی دکھا رہے ہیں۔ مولا جب گھوڑے سے گر کر آواز دیتے ہیں اور حسین مقتل میں پہنچتے ہیں، اور جب دیکھا وہاں جا کر کہ غلام غش کے عالم میں ہے، سر کو اٹھا کر زانوں پر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ غلام کو ہوش میں لایا جائے، مگر کوئی قطرہ آپ تو نہیں ہے، رخسار پر رخسار رکھتے ہیں۔ اب جو حسین کے آنسوؤں کی گرمی محسوس کرتے ہیں، غلام نے آنکھیں کھولی، مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ کا رخسارہ جسے کہا آپ کا وہ رخسار جس کو پیغمبر بوسہ دیتے تھے، اور کہا یہ غلام کا رخسار، امام فرماتے ہیں تم نے راہ خدا میں قربانی دی ہے، یہ تمہارا حق ہے جو تمہارے ساتھ حسین یہ برتاؤ کر رہا ہے۔
دعا کرتے ہیں خدا رب العالم سے کہ ہماری خلیل عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں ان میں شامل فرمائے، جو مقصد حسین کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کوئی مومنین و مومنات جو بھی حاجات رکھتے ہیں خدا رب العالم سے دعا ہے کہ ان کی حاجات کو پورا فرمائے، ظہور امام میں تعجیل فرمائے خدا، اور ہمیں ان کا سب اعمال شمار فرمائے۔
ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا
بادشاہ ہے کب کی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے
جب شمرن بیٹی کے کانوں سے گوہر چینے
جب شمرن بیٹی کے کانوں سے گوہر چینے
معصوم سکینہ لے
معصوم سکینہ لے
معصوم سکینہ لے غازی کو پکارا ہے تپتی